أحسن من اللسان. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول أن الله تعالى لي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن الموت المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساته. رواه الشيخ الجليل أي بخاري في جامعه صحيح. وعن سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام الجليل أي الترمذي في جامعه ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اپنے مشائخ کو یاد کر لیجئے اور فاضل بریلوی کی بولی بول لیجئے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی، بول بالے میری سرکاروں کی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اس پنکھے کو بالکل مجھے ضرورت نہیں اس کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما اجلہ علماء کرام، مشائخ اعظام بالخصوص اس خانقاہ مقدس کے سجادگان، اولاد غوث اعظم مخدوم پاک علیہ رحمت کی وراثتوں کے وارث اور خانقاہ اشرفیہ سلسلہ اشرفیہ کے وارثین، اور میرے سامنے موجود میرے غیور سنی مسلمانوں، میرے قادری سنی رضوی اشرفی بھائیوں، آج اعلانات کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے آپ حضرات نے اس بات کا بخوب اندازہ کر لیا ہے اور اس پر مکمل اطلاع پا لی ہے کہ یہ آج کا جلسہ بلکہ میں اشتہار کو دیکھتے ہوئے عرض کر دوں کہ آج کا یہ جلسہ سے روزہ مرکزی سالانہ عرس اشرفیہ کہ جو جن بزرگوں کے نام سے معنون کیا گیا اور اللہ کے جن عظیم بندوں کے نام سے منسوب ہوا، حضور قدوۃ السالکین اولاد غوث اعظم حضور سیدنا امامنا شیخنا حضور سید محمد طاہر اشرفی جیلانی نور اللہ مرقدہ، اور میرے آقا، میرے محسن، میرے امام، میرے شیخ حضور شیخ طریقت اشرف المشائخ حضور سیدنا سید احمد اشرف الاشرفی جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس پاک کے ساتھ یہ موسوم ہے۔ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اس عرس میں شریک ہوا۔ یہاں پر اگر مجھے دری پر بیٹھنا بھی نصیب ہوتا تو یقیناً یہ بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ہم نے بچپن سے اپنے والد کی زبان ہی سے مخدوم پاک کے تذکرے سنے ہیں، اور کہا جاتا ہے نا کہ کسی کا نام لیا جائے تو سیر خون بڑھ جائے، تو بلا مبالغہ تحریس نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے اور بھی بہت دوست ہیں دارالمجدیہ میں جو خانقاہ اشرفیہ سے مرید ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری بڑی دوستی اور یاری اور سنگت رہی، اور ان سے بھی ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر بھی ہمارا سیر و خون بڑھتا ہے، اس لیے کہ یقیناً مخدوم پاک علیہ رحمت کے نام میں وہ تسکین اور تمانیت ہے کہ ان کے نام لینے سے یوں لگتا ہے کہ جس طرح کے جسم میں سیر و خون بڑھ گیا ہے۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا، اللہ ان کی سچی محبت اور ان کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت کے اندر ان کے تمام انعامات کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، اور میدان حشر کے ساتھ ان کی وابستگی نصیب ہو، اور ان کے مجمع کے غلغلے کے ساتھ ہم سرکار غوثیت میں حاضری دیں، اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ سے ہم لواء حمد کی جانب بڑھیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے ہم بہرہ مند ہوں۔ المختصر اس تمہید کے بعد حضرت گرامی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ان کی زندگی کی حیات کا سب سے بڑا ماخذ اور ذریعہ ہے۔ آج جو فرقہ واریت ہے، جو مذہبیت، مذہب سے دوری ہے، دین کا نام لے کر دین کو نہ سمجھنے کی جو ایک عام سی روش بن گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ سے مکمل آشنائی حاصل نہیں کی گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ، آپ کے لمحات زندگی پر اگر خالی ذہن ہو کر صرف ہدایت کی غرض سے اگر بندہ اس کا مطالعہ کرے تو بے ساختہ بول اٹھے گا کہ جو مزاروں میں تشریف فرما ہے انہی کا دین ٹھیک ہے۔ میں صاحب مزار کی فضیلت اور دربار ولایت کے اندر چند باتیں عرض کرنے کی غرض سے اس حوالے کو عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو کارنامہ ہے عظیم انجام دیے کہ جس کا اعتراف مکی زندگی کو پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے اور مدنی زندگی کو پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جہاں ہر قریب سے قریب رشتے والا شخص آپ کا دشمن ہو گیا، لیکن آپ کی استقامت اور آپ کی استقلال رائے کو دیکھ کر مشرکین اس بات کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ جس چیز کا مطالبہ کریں ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں۔ پہلے ڈرایا، دھمکایا، تمام معاملات کیے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن میں، اپنے مزاج میں اور آپ کی رائے کو انتہائی مصمم اور مضبوط پایا تو وہ اس بات کی طرف آ گئے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو میرے آقا کے الفاظ ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہی ہوں گے کہ آپ نے شاہ فرمایا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں اور کہہ دیں کہ میں اس کہنے کو چھوڑ دوں، تو فرمایا تب بھی مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ جب کافر ہر طریقے سے تھک گئے تو وہ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو ختم کرنے کے پیچھے لگے اور آپ کی حیات کی شمع کو گل کرنے کے لیے لگے، تو ہجرت کا حکم ہو گیا اور میرے آقا نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب تمہارا دیش چھوڑ دیا، تمہارا علاقہ چھوڑ دیا، تمہاری سنگت چھوڑ دی، تمام معاملات چھوڑ دیے، اب کسی اور جگہ چلے گئے تو اب سکون سے رہنے دو، لیکن آپ سیرت پڑھ چکے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ مشرکین نے اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا، اذیت دینے کا کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی سہارا انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ بدر بپا ہوئی، احد ہوئی، حنین ہے، آگے جا کر غزوہ احزاب کے اندر جب کفر کی انتہائی پسپائی ہوئی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، اب کفر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف منہ اٹھا کر آئے۔ یہ احزاب اور غزوہ خندق ہے کہ جس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ یہ جہاد کا سلسلہ اور یہ غزوات کا سلسلہ موقوف ہوا، لیکن مدینہ پاک کے اندر آنے کے بعد جہاں پر مشرکین کا خطرہ تھا، اہل مکہ کی دراندازی کا خطرہ تھا، وہیں پر مدینہ منورہ میں رہنے والے نام نہاد اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ خطرہ لاحق تھا، اس لیے کہ وہ گھر کے بھیدی، گھر کے لوگ، اہل مدینہ کہلانے والے یہاں سے راز لے کر مکہ مکرمہ بھیجتے یا راز لے کر دیگر اور یہودیوں کو بھیجتے، اور پوری پلاننگ ہو رہی تھی کہ جناب مکے سے تو انہیں نکالا گیا ہے، ان قریب مشرکین کا ساتھ دے کر یا جناب اپنا کوئی لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ سے بھی ان کو ختم کیا جائے۔ اس بات کی خبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے مرحمت فرمائی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بصیرت نظر سے اور اپنی سیاسی حکمت عملی سے صحابہ سے مشاورت کرنے کے بعد اس بات کا مکمل اندازہ لگا لیا کہ یہود جس طرح مشرکین کی سب سے بڑی طاقت مکہ ہے، اسی طرح یہود کی سب سے بڑی طاقت خیبر ہے۔ کیا ہے؟ میں مزارات کی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت آپ کو بتا دوں ذرا اس حدیث پاک کو اور اس واقعے کو ذرا آپ سن لیں تاکہ ایک ذہن وسیع ہو جائے۔ خیبر ہے، اب خیبر کا اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو، جنگ خیبر کا ایک سرسری نظر اگر آپ دیکھیں تو بدر بھی ایک بہت خطرناک مارکہ ہے، احد کے اندر بھی کئی جانیں قربان ہوئی ہیں، لیکن غزوہ خیبر ان تمام جنگوں کی ترکیبوں کے اعتبار سے اور مراحل کے اعتبار سے انتہائی سنگین اور انتہائی خطرناک جنگ ہے، اس لیے کہ یہود یہاں پر نشیبی علاقوں پر نہیں ہیں، بلکہ یہود اپنے قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں پر ہیں؟ قلعوں میں، اور 10 سے زیادہ، بعض علماء نے 17، بعض نے 12، بعض نے 11، یعنی 10 سے زیادہ قلعے جو یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اس پر مکمل تسلط لیے ہوئے ہیں، اور آہستہ آہستہ پوری ایک طاقت جمع ہو رہی ہے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے مدینہ کے اندر۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے، مشاورت ہو گئی کہ خیبر میں یہود کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ یہود ہم پر آ جائیں ہم نے یہود کا مقابلہ کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مشاورت لی اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، میں حضرت کے پاس آتا تو حضرت مجھے اچھی فال اور بری فال کے بارے میں سمجھاتے تھے، یقین بحیثیت ایک مولوی ہونے کے میں اس کو قبول تو کرتا تھا، لیکن جب یہ دلائل نظر سے گزرے تو ہم نے کہا واقعی میں، میرے آقا کی حدیث تو نہیں لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ قول ضرور درست ہے کہ جب تم ایسے دور میں آ جاؤ، ایسے پرفتن دور میں آ جاؤ کہ ہر شخص تجزب کا شکار ہو، ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہو، تو اس وقت تم اپنا ایمان کیسے بچاؤ گے؟ فرمایا استعینوا باہل القبور، ان مزارات والوں کو دیکھو کہ ان کا عقیدہ اس مسئلے میں کیا تھا۔ فرمایا جو ان مزارات والوں کی طرح چلے گئے تو ان کا ایمان بچ گیا۔ پیری مریدی کا حاصل یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اور حضرت علامہ سید محمود آلوسی نے روح المانی پر بھی اس میں بحث کی ہے، اگرچہ فاضل بریلوی نے عالم العلماء کے اندر یہ فرمایا کہ یہ حدیث رسول نہیں، لیکن نصیحت بڑی کامل ہے کہ جب تم کسی پرفتن دور کے اندر آ جاؤ اور ایسے دور میں آ جاؤ کہ جناب تمہارے سامنے حق بالکل گویا کہ پوشیدہ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی آیا راہ نہ ملے، تو تم کہو کہ جناب یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، بے آئینی جو آج ہماری حالت ہے اور ہمارا معاشرہ ہے، تو اس وقت فرمایا گیا تو حال ایسا کرنا کہ اذا تحیرتم بالامور فاستعینوا باہل القبور، کہ جب کسی امور کے اندر تم متحیر ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تو گھبراہٹ کا سہارا مت لو، بلکہ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر نسبت رکھی تھی ان کی مزارات کی طرف توجہ کرو۔ یقیناً ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے جانشین موجود ہیں، ان کی بولی بولنے والے موجود ہیں، جو وہ کہہ لے تو پھر اوروں کی ملاؤں کی بات نہ سنو، پھر ان کی طرف آ جاؤ۔ کہ جن کا سلسلہ ہے جو تسلسل والے لوگ ہیں, سلسلہ تو ذہب ہے, سونے کی کڑیاں ہیں جن کے پاس, اور جو مولا علی سے لے کے دربار رسالت تک پہنچتی ہے. فرمایا کہ کسی پتنگ کے پیچھے نہ جاؤ, ایسی زنجیر کے پیچھے جاؤ کہ ایک کڑی تم نے جوڑ لی تو تم بھی صراط مستقیم پر پہنچ گئے. وہ کڑی اگر تم نے بھی جوڑ لی تو تم صراط مستقیم پر پہنچ گئے. حضرات گرامی, میری آواز تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ موسم ہے, کچھ جلسوں کی کثرت کی بنا پر, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک آواز پہنچاؤں. میری آواز آپ کے ذہنوں سے اوجھل تو نہیں ہو رہی, ہر لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی, پیغام دینے کی غرض سے آیا, تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا, صرف ایک پیغام دینا ہے. یہاں پر جید علماء تشریف فرما ہے, ان کے سامنے مجھ جیسا ہے مدا لبکشائی کرے, قطن اس بات کی میں ضرورت نہیں رکھتا, لیکن ان بزرگوں کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اس اہل بنایا اور مجھے بٹھا دیا ہے. تو اب یہی دعا فرمائے میں بول رہا ہوں. اب ذرا سنیں اس بات کو کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے میرے آقا نے فال تلاش کی, مطلب لیے. جب کئی راستوں سے گزرے تو ایک راستے پر صاف ستھرا راستہ تھا. صحابہ سے فرمایا اس راستے کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حزین. تو آپ نے فرمایا تو حزین حزن سے ہے, یہ تو پیڑے سے غم کی بات ہے, تو ہم ایسا راستہ کیوں اختیار کریں کہ جناب جس کا معنی ہی ایسا ہو. آپ مشائخ کو دیکھیں گے کہ جناب وہ کسی شے کو دیکھتے ہیں تو معنی سے اس کا مطلب نکالتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے, یہ نبی کی سنت ہے, یہ نبی کی سنت ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ تو حزین حزن ہے, حزن کا راستہ ہے, اس سے ہم کیوں چلیں, یہاں پر ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے. اور دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جس کا معنی بہار ربیع نامی راستہ تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے پہ خیبر میں داخل ہوئے. اب یہ جنگ جو تھی, ذرا دیکھیے آپ کہ 12-10 سے زیادہ قلعوں میں اوپر یہود بیٹھے ہوئے ہیں, اس دور کے تمام حربی آلات کے ساتھ لیس ہیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں جنگی ترکیب کے اعتبار سے جو ان کے پاس نہ ہو. وہ قلعوں میں بیٹھے ہیں, سنگ برسانے والی منجنیکیں ان کے پاس ہیں, پتھر برسانے والی وہ مشینیں ان کے پاس, اس زمانے کی توپ راکٹ لانچر سب ان کے پاس ہے, اور مسلمان تلوار اور تیر لے کر نشیبی علاقے میں آ رہے ہیں. وہ قلعوں میں مصروف ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یقین جانیے کہ میرے آقا کی حکمت عملی تھی جو خیبر فتح ہوا ہے, ورنہ بڑے سے بڑا مجاہد اور بڑے سے بڑا جرنیل, بڑے سے بڑا دانا اور حکیم شخص خیبر کے اندر یہود کو گویا کے گرا نہیں سکتا تھا. وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. حضرت گرامی, ان سارے قلعوں پر اسلامی جھنڈے لہرائے گئے. یہ صحابہ نشیبی علاقے پر تھی, اس کو تصور کریں آپ کہ 5 منزلہ بلڈنگ کے اوپر کوئی بیٹھا ہو اور وہاں سے حملہ کر رہا ہو, اور آپ نشیبی علاقے سڑک پر ہوں, راستے پر ہوں, تو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خیر, یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے کہ خیبر کیسے فتح ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ترکیب اور حکمت ایسی آزمائی اور ایسی رکھی کہ جس سے یہود پسپائی کی طرف آئے اور مسلمانوں نے ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا. اب اتنی خطرناک جنگ جب لڑی ہوگی تو مسلمان کتنے تھک گئے ہوں گے, تھکن بہت زیادہ ہو گئی. اور اسی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے. صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے کتاب الصلوۃ میں, تو تھکن بہت ہے, تقاضۂ بشری کے اعتبار سے تھکن بہت ہے, اور اتنا بڑا مارکہ بھی سر کیا ہے, وہاں سے لوٹے ہوئے آ رہے ہیں, فجر کا وقت ابھی قریب ہے, تھوڑے فاصلے پر ہے, یوں سمجھے کہ 3 سے 4 گھنٹہ ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر ہیں. میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی جو راوی حدیث ہے, صحابی ہے, ان سے روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تقاضۂ بشری کے اعتبار سے آپ پر اونگ آتی تھی, نیند آتی تھی, اور تھکن کیونکہ بہت تھی, اس لیے میں نے مارکے کا پہلے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کیا. تھکن کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اونگ آتی تھی. ایک صحابی جو آپ کے پیچھے تشریف فرما تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے, یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے کجاوے پر پورا سو گئے. جب نیند کا تھوڑا لمحہ گزرا, یوں سمجھے کہ عین تہجد کا وقت, یعنی فجر کے اندر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ باقی ہو, اب وہ وقت جاری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے, فرمایا صحابہ سے کہ یہیں رک جاؤ. کیا فرمایا؟ یہیں رک جاؤ, رات ہم یہیں کریں گے, بلال تم فجر کا انتظار کرنا, اور جیسی فجر نظر آ جائے تو تم سب کو جگا دینا, نماز فجر ادا کر لی جائے گی. کب جو چاہوں گا نماز فجر ادا کر دی جائے گی. حضرت گرامی, اب تک تو یہ تھا کہ نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے, لیکن نبی کی شریعت اور نبی کا ہر عمل سنت ہے, اور ہر عمل سے شریعت کا استخراج ہوتا ہے.
اور ہر عمل سے شریعت کا استنباط ہوتا ہے، حضرات گرامی شریعت کا اجرا ہوتا ہے، شریعت جاری ہوتی ہے. میرے آقا کا سونا بھی شریعت ہے، میرے آقا کا جاگنا بھی شریعت ہے، میرے آقا کا چلنا بھی شریعت ہے، میرے آقا کا رخ جانا بھی شریعت ہے. بلکہ فاضل بریلوی کے جملے میں ساری بات کہہ دوں، ایمان ہے قال مصطفیٰ، ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. فاضل بریلوی فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. اب تک تو یہ تھا کہ جناب نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا کر دی جائے، لیکن کوئی سو گیا نماز نکل گئی تو کیا ہوگا، مولوی صاحب کیا فتویٰ دیں گے، اور وہ تو اجتہاد کے قائل ہی نہیں تو وہ کیا فتویٰ دیں گے. اب حضرات گرامی اب اس طرف آئیے آپ کہ جب میرے آقا نے حکم فرمایا کہ سو جاؤ بلال، تم فجر کا انتظار کرو ٹھیک ہے، اور ہم یہیں آرام کریں گے، یہی فجر پڑھیں گے، یہ کہہ کر سب لیٹ گئے سو گئے. نیند لمبی ہو گئی، نیند جسم سب کا تھکا ہوا ہے، اس بات کو ذہن میں ایک محفوظ کریں، ذہن کے گوشے میں محفوظ کریں، اتنی زبردست اتنا زبردست مارکا ہوا ہے اور اس کو سر کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ اعصاب کس طرح تھک گئے ہوں گے، دل و دماغ کس قدر تھک گیا ہوگا، بشریت کس طرح تھک گئی ہوگی، انسان کتنا تھک گیا ہوگا. اب آرام کے لیے جب لیٹے تو حضرت بلال بھی لیٹے تو وہ بھی سو گئے. جن کی ڈیوٹی لگی تھی تو فجر کا انتظار کریں گے، جن کی ڈیوٹی لگی تھی فجر نظر آ جائے تو سب کو جمع کریں گے، جگائیں گے اور اذان دیں گے، سب سو گئے. سب سے پہلے آنکھ کھل رہی ہے، روایت میں آ رہا ہے کہ جب یہ سب ہوا تو سب سے پہلے آنکھ کھلی بعض روایت کے مطابق حضرت عمر کی. بعض صحابہ نے صدیق اکبر کا بھی قول کیا ہے، خیر تدبیر کے ساتھ کہ یقیناً دونوں صحابیوں کے ایک ساتھ آنکھ کھلی، اور جب دیکھا کہ سورج تو سر پر ہے، سورج تو مل کر کہیں سر پر ہے، اب کیا کریں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ آگے بڑھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ حضور اٹھو نماز ہے، وہ جانتے تھے نماز ادھر ہے، یہ مصطفیٰ ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجبر کی ہے. قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا پہلے اس کی تعظیم ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکات ہے. مولا علی نے دیکھا، کہا کہ جناب عصر جا رہی ہے، فرمایا عصر جا رہی ہے تو کیا کروں، یہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، یہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. حضرت گرامی ادھر سیدنا صدیق اکبر کو آپ دیکھیں، صحابہ کرام سرکار صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر کسی امام کی نماز نکل جائے تو وہ مصلے پر نہیں جائے گا، جہاں آخری صف میں نماز کا وقت ملے، جگہ ملے، وہیں پر جائے گا. صحابہ اپنی ہتھیلیاں بجا کر سیدنا صدیق اکبر کو اشارہ دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم آ رہے ہیں. سرکار جب پہلی صف میں آ گئے، اشارہ فرمایا ابو بکر مصلی نہیں چھوڑنا، لیکن صدیق دیکھ رہے ہیں یہ نماز ہے، یہ مصطفیٰ ہے، مصلی چھوڑ دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مصلی چھوڑ دیا. تو یہاں حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے حضور اٹھیے نماز فجر چلی گئی، حضور اٹھیے فجر چلی گئی، حضور اٹھیے، یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ نماز فجر تو ہے لیکن وہ ادائے مصطفیٰ کی محتاج ہے. نماز تو نماز جب ہوگی جو مصطفیٰ اسے قبول فرمائیں گے، مصطفیٰ کی نسبتیں اس میں ہوگی. کعبہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے، عثمان بوسہ نہیں لیتے اس کا. یہ فروع کافی شیعوں کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے، اصول میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں تو ہے. عثمان کی صداقت پر کہ کعبے کو بوسہ نہیں لیتے، زمزم نہیں پیتے. لوگوں نے کہا حدیبیہ کے مقام پر، ارے عثمان تو بڑا نصیب والا ہے، کئی سالوں کے بعد کعبے سے جا کر چمٹا ہوگا، دیکھو حجر اسود کو چوم رہا ہوگا، کعبے کو چوم رہا ہوگا، زمزم پی رہا ہوگا. جب لوٹ کر حدیبیہ میں آئے تو بتایا کسی نے کہ جناب لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، سخت ناراض ہوئے، اپنے دوستوں کے پاس پہنچے، کہا تم تو میرے بڑے محب دوست تھے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر لیا، یہ غلط بات کیوں میرے بارے میں کر دی. تو بھائی کیا غلط بات آپ کے بارے میں کی، یہی بات کی ہے کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، یہ تو اچھی بات ہے. یہی بات کی کہ آپ زمزم پی رہے ہوں گے، اچھی بات ہے. یہی تو بات کی کہ آپ حجر اسود کو بوسہ لے رہے ہوں گے، اچھی بات ہے. فرمایا یہ بری بات اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ نہیں، ان کی رضا نہیں، اور میں کعبے کے پاس چلے جاؤں. فرمایا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، جب فرائض ایک طرف ہوں، میرے مصطفیٰ ایک طرف ہوں، اور ہم ایک طرف ہوں، اور فرائض ایک طرف ہوں، تو ہم فرو فرائض فرائض، اور مصطفیٰ جب آ جائے تو فرائض فرو اصل مصطفیٰ کی ذات. علیہ الصلوۃ والسلام. فاضل بریلوی نے اسی نقشے کو کھینچا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. حضرت سیدنا عمر قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کر آواز نکالتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نے گویا کہ آنکھیں کھولی, جب دیکھا کہ جناب روشنی ہو چکی ہے, تو اس وقت جو اب دوسرا جملہ جو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اب ہم نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اب ہم نے یہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے, اب ہم نے یہاں سے جانا ہے. سب کو کہا رکھتے سفر باندھو, ارے حضور فجر تو پڑھ لیں, فجر پڑھ لیں, یہاں پر فجر ادا کر لی جائے. فرمایا یہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہے, یہاں یہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہے, یہاں سے چلنا ہے, رخت سفر باندھو, چلو نکلو یہاں سے. اب سارے صحابہ کو لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. مسلم کی پوری حدیث سنا دوں پھر اس طرف آتا ہوں. اب جب سرکار صحابہ روانہ ہوئے, ایک صحابی وضو کی بھی ضرورت ہے, کسی کو غسل کی بھی ضرورت ہے, اب پانی تلاش کیے گئے, پانی نہیں ہے. سرکار نے چند صحابہ کو بھیجا, جاؤ, بعض کو کہا کہ ادھر, بعض کو کہا ادھر, جاؤ پانی ڈھونڈو. اب جب صحابہ گئے, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے, اونٹنی پر سوار ہے, بڑی وجاہت والی, بڑے لمبے قد والی, اور گویا کہ وہ دو بڑے بڑے مشکیزے اونٹ پر بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے پاؤں اس مشکیزے پر پھیلائے ہوئے ہیں, اور وہ جا رہی ہے. صحابہ اکرام نے اسے پکڑ لیا اور کہا ہمیں پانی دے دو. کیا فرمایا؟ پانی دو. انہوں نے کہا جی میں پانی نہیں دیتی اس میں سے, میں بہت دور سے لائی ہوں. کہا کہاں سے لائی بتا دو. کہا تم دو دن کا سفر بھی کرو تو نہیں پہنچ سکتے, بہت دور ہے, بہت دور سے میں لے کر آئی ہوں. کہا پانی دے دو. کہا میں نہیں دے سکتی پانی. کہا کہ نہیں دے سکتی تو ہم تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے, آپ آؤ ہمارے نبی مکرم کے پاس, اگر وہ اجازت دے دے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس خاتون کو لے کر دربار رسالت میں جب پہنچے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے کہا کہ پانی دے دیجئے. انہوں نے کہا جی میرے یتیم بچے ہیں اور میں بہت دور دراز سے پانی لے کر آئی ہوں. میرے آقا تو ظالموں کو معاف کر دیتے ہیں, وہ تو معافی کی مستحق تھی. سرکار نے فرمایا معاف کر دو, چھوڑ دو اس کو, جاؤ. جب وہ تھوڑی چلنے لگی تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو واپس بلا کر لاؤ. واپس بلایا, کہا ایک بات سنو, اگر ہم تیرے مشکیزے سے پانی لے بھی لیں اور کم بھی نہ ہو تو پھر تو راضی ہے, ہم تیرے مشکیزے سے پانی لے بھی لیں اور کم نہ ہو پھر تو راضی ہے. وہ کہنے لگی عجیب باتیں کر رہے ہیں, مشکیزے سے پانی لے بھی لیں اور جناب گویا کہ پانی کم بھی نہ ہو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو حکم دیا کہ مشکیزے کا منہ کھولو اور اس سے کچھ پانی نکالو. پانی نکالا گیا برتن میں, میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا. میرے آقا نے اپنے دہنے مبارک میں اس کو رکھا اور منہ میں گھمانے کے بعد اس مشکیزے کے اندر میرے آقا نے کلی فرمائی اور فرمایا اب اس مشکیزے سے پانی نکالو.